Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin.
Euzu billahi mineş şeytan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے فرس ادا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہوگا ان سب کے دعاؤں کی استجابت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے بالاخص امام زمان کے ظہور کی تعجیل جبہ مقاومت کی فتح و نصرت بالخصوص فلسطین کے محاذ پر برسر پیکار تمام مجاہدین کی مدد و نصرت، ان کی کامیابی و کامرانی، اور اسرائیل کے نجس وجود سے مغربی ایشیا کے دامن کے پاک ہونے کے لیے، اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرور پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اعزاز محترم امام حسین علیہ السلام کی زبان سے آپ کے قیام کا مقصد اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں عرائض پیش کی جا رہی ہیں. آج کی مجلس میں تین طرح کی شخصیات کہ جنہوں نے کربلا سے کچھ پہلے امام علیہ السلام سے جن کی ملاقات ہوئی، اور ان تین شخصیات کے ساتھ جو امام نے بات کی ہے، اور ان تین کا جو انجام ہے وہ ہم سب کے لیے اہم ہے. لہذا آج کی گفتگو میں ہم امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے تین شخصیتوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں گے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. ایک مقام ہے جس کو بنی مقاتل کہتے ہیں. بنی مقاتل میں امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے عبید اللہ ابن حر جوفی کے ساتھ. قبیلہ تھا بنو جوف کا، اس کا یہ ایک انسان، اس کی کوئی اچھی شہرت نہیں تھی، اس کا ماضی ایک ڈاکو کے عنوان سے گزرا ہے. اور جب امام علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو امام نے اسے یاد دلایا اس کے ماضی کے بارے میں، اور اسے اپنی نصرت کے لیے دعوت دی. میں امام علیہ السلام کے ساتھ جو اس کا مکالمہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو اس کا جواب تھا، اور امام علیہ السلام نے اس کے جواب کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا، بہت اہم. یہ شخص ایسی ایک ایسا کردار ہے کہ جس سے ہم آشنائی رکھیں، اس کردار کو ذہن نشین کر لیں. پھر امام علیہ السلام نے اس کو جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ بھی بہت اہم ہے، مہم ہے. آپ نے بتایا اس کو کہ ابن الحر ان اہل مصرکم کتبوا الی انہم مجتمعون علی نصرتی وسالون القدوم علیہم ولیس الامر علی ما زعموا وان علیک ذنوبا کثیرۃ فہل لک من توبۃ تمحو بها ذنوبک. اے ابن حر، تمہارے شہر کے لوگوں نے ہمیں خط لکھا اور ہماری نصرت کا وعدہ کیا، اور ہم ان کی طرف چل پڑے ہیں، اور اب وہ ہماری مدد سے کنارہ کش ہو چکے ہیں. پھر اس سے کہا وَأَنَّ عَلَيْكَ ذُنُوبًا كَثِيرَةً، تمہارا ماضی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تمہارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے. فَهَلْ لَكَ مِن تَوْبَةٍ، کیا تم کوئی ایسی توبہ چاہتے ہو، تمحو بها ذنوبک، جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے. یعنی تمہارا ماضی جو گزرا ہے اس میں تم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، آیا تم ایسی توبہ چاہتے ہو کہ جس کے ذریعے تمہارے گناہ مٹ جائیں؟ اس نے کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے. امام علیہ السلام نے کہا تنصروا ابن بنت نبیک وَتُقَاتِلُ مَعَهُ، اپنے نبی کی بیٹی کے فرزند کی نصرت کرو. یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیں، اس کربلا کے تمام تر رستے میں از مدینہ تا امام کی شہادت تک، جہاں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ہے، کہیں پہ بھی مولا علی کے عنوان سے تعارف نہیں کروایا. یہ نہیں کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. جب بھی تعارف کروایا ہے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، ابن بنت نبیک، تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں.
تو امام علیہ السلام کا یہ تعارف کروانا یہ خود ایک جامعیت ہے اس کے اندر کہ اگر تمہیں جیسے کہا بھی شمر لعین نے جب سید الشہداء نے کہا میرے ساتھ دشمنی کیا ہے تمہاری تو شمر نے کہا آپ کے والد کے ساتھ دشمنی ہے دشمنی علی سے ہے علی کا بغض ہے جو کربلا میں جس کا اظہار کر رہے ہیں پس امام نے اپنا تعارف رسول کی بیٹی کے فرزند ہونے کے عنوان سے کرایا ہے کربلا اب آپ دیکھیں نا رسول کی بیٹی کا فرزند تو یہ ایسی مشترکہ چیز ہے ایک ایسا مشترکہ تعارف ہے امام حسین علیہ السلام کا جو حتی متعصب ترین افراد کے لیے بھی اس تعارف میں کوئی تفریق نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے لہذا کربلا میں یہ تعارف کہ میں تمہاری نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں میرے اور آپ کے لیے مجالس عزا کی کیفیت بھی معین کر دیتا ہے ہماری مجالس کی کیفیت تحریک کربلا کی طرح ہے ہم بھی جب مجالس میں بیان کیا جائے خواب و بیان ہو خواب و نوحہ ہو خواب و مجلس کا انداز ہو وہ ایسا ہو کہ اسلام کے کسی بھی مکتبہ فکر کے ماننے والوں کے لیے فرش عزا پر آنے میں کوئی دقت نہ ہو کوئی مشکل نہ ہو تعارف سید الشہداء حتی اس سے عبداللہ ابن حر کو بھی کہا اگر تم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو ایسی توبہ کہ جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے مٹا دے تو تم اپنی نبی کے اپنی نبی کی بیٹی کے فرزند کی نصرت کرو اور وتقاتل معه ان کے ساتھ مل کر لڑو جنگ کرو دشمن کے ساتھ ان کے دشمن کے ساتھ جب یہ کہا تو عبداللہ ابن حر نے جواب میں کہا میں کوفہ چھوڑ کے اس لیے نکلا ہوں کہ میں اس لشکر میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا تھا جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا کہ میں آپ کے دفاع کر سکوں آپ کے ساتھ مل کر لڑوں اور آپ پر اپنی جان قربان کر پاؤں یہ طاقت بھی میں اپنے اندر نہیں رکھتا ہوں لہٰذا اس لیے میں کوفہ سے باہر آ گیا اور لیکن چونکہ آپ میرے پاس آئے ہیں امام اس کے خیمے میں گئے تھے آپ میرے پاس آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہاں سے خالی نہ جائیں یہ میرا گوڑا ہے کہ جو بہت سرعت رفتار والا ہے بہت تیز رفتار ہے اس پر بیٹھ کر کسی بھی جگہ سے نکلنا چاہیں تو یہ اتنا تیز رفتار ہے کہ کوئی بھی اس کو پا نہیں سکتا نکل جائے گا لہٰذا آپ میری طرف سے یہ گھوڑا قبول کریں امام نے جواب میں فرمایا کہا کہ اما اذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا في فرسك ولا فيك وما كنت متخذ المذلين مذلين عددا کہا اب اگر تم میری نصرت کے لیے تیار نہیں ہو امام نے نصرت کی دعوت دی تھی تو اس نے نصرت کی دعوت جب قبول نہیں کی اور اپنا گھوڑا پیش کر دیا امام نے کہا جب تم ہماری راہ میں جان نثار کرنے سے گریزاں ہو تو ہمیں بھی نہ تمہاری کوئی ضرورت ہے نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے اگر تم میری دعوت قبول نہیں کرتے میرے ساتھ میرے رستے میں میری اتباع نہیں کرتے صرف تم اپنا گھوڑا مجھے پیش کرنا چاہ رہے ہو تو مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تم میرے رستے پر میرے ساتھ نہیں چلتے ہو تو مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں نہ تمہاری ضرورت نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت امام علیہ السلام نے اس کو پھر کہا اب یہاں سے دور چلے جاؤ یہاں سے دور جاؤ کہ میری صدائے استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ پڑے, کیونکہ میری صدا استغاثہ جس نے سنی اور میری مدد نہیں کی تو پروردگار اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. یہ جو کردار ہے جو امام کو اپنا گھوڑا پیش کر رہا تھا لیکن خود امام کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, آج میری اور آپ کی زندگی میں ہمارے سامنے بھی یہ کردار صفت کی شکل میں موجود ہے. ہم میں سے بھی کوئی, ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے, عقیدت رکھتا ہے, احترام کرتا ہے, اگر سید الشہداء کے لیے کچھ دینے کے لیے تیار ہے لیکن عملاً سید الشہداء کے راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو سید الشہداء کا عبیداللہ بن حر کو کہا ہوا جملہ موجود ہے, اگر تم ہمارے رستے پر نہیں چل سکتے تو ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے گھوڑے. تو یاد رکھیں آج کے دور میں بھی اگر کوئی حسین ابن علی کے راستے کی اتباع نہ کرے اور اس راستے میں فقط کچھ خرچ کر کے امام حسین کی قربت حاصل کرنے کا سوچے, جی ہم امام حسین کے رستے پہ تو نہیں چل سکتے, ہاں امام حسین کے نام پہ تبرک کھلا سکتے ہیں, ہم امام حسین کے رستے پہ تو نہیں چل سکتے, ہاں امام حسین کے نام پہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ دے سکتے ہیں, ہم اپنی زندگیوں کو امام حسین کے رستے پہ نہیں ڈال سکتے لیکن امام حسین کے نام پہ اگر کوئی ہم سے کچھ مانگے تو دینے کے لیے تیار ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ حسین ابن علی کی صدا قیام قیامت تک کے لیے ہے, اگر تم ہمارے رستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے انشاءاللہ. یہ کردار قصر بنی مقاتل میں امام سے ملاقات کرتا ہے, سید الشہداء دعوت دیتے ہیں اور یہ دعوت قبول نہیں کرتا. خیر بعد میں یہ عبیداللہ بن حر ایک عرصے تک افسوس کرتا رہا کہ مجھے سعادت قبول کرنے کا موقع دیا تھا اور حسین ابن علی نے مجھے ضمانت دی تھی کہ اگر تم میری نصرت کرو تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, تمہارے بڑے بڑے گناہ ہیں تمہارے نام اعمال میں, اس لیے مجھے اور آپ کو متوجہ رہنا ہے, ہم اگر راہ حسین ابن علی کے راہی نہیں بنیں گے, ہمارے گھروں کا ماحول, ہمارے گھروں کا جو رخ ہے, ہماری زندگیوں کا رخ اگر اس رستے کی طرف نہیں ہے جو حسین ابن علی کا ہے, ہماری زندگیوں کا رخ کسی اور طرف ہو, ہمارے مزاجوں کا, ہمارے کرداروں کا رخ کسی اور طرف ہو, ہم فقط اور فقط کچھ مال حسین ابن علی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں تو حسین ابن علی اس مال کو کبھی بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یہ جو کردار تھا یہ تو ایک رہزن رہ چکا, ڈاکو رہ چکا, اور امام علیہ السلام نے موقع دیا کہ اس کی اصلاح ہو سکے. دوسرا جو کردار ہے, اگلا مقام جو رستے میں آیا, عزیب الحجانات کہتے ہیں, ایک مقام تھا, اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پانچ افراد شامل ہوئے کہ جن میں سے چار شہداء کربلا میں شامل ہیں, پانچ افراد آئے. یہ پانچ افراد, ان میں جو لیڈر تھے ان کا نام ترماہ بن عدی تھا, ترماہ بن عدی لیڈر ہیں اور یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے ترماہ کی, ترماہ امیر المومنین کے خاص اصحاب میں سے رہے ہیں, یہاں تک کہ جو امیر شام کے لیے خط لے کر گئے और वहां जाके बेहतरीन अंदाज में अमीर उलमोमिनीन की तरफ से बात की है। तो वो तिरमा बिन अदी थे जो मौला अली का खत लेकर गए थे जंग जमल के बाद। तो तिरमा बिन अदी और इनके साथ चार अफराद जिनके नाम तारीख में मौजूद हैं, एक इनमें से तिरमा बिन अदी के साथ अमर इब्न खालिद थे, साद इब्न अब्दुल्ला, मुजम्मा और नाफे इब्न हिलाल। ये साद इब्न अब्दुल्ला वो हैं जिन्होंने शब आशूर इस जुमले का इजहार किया था कि मौला अगर 70 मरतबा भी मारकर जिंदा किया जाऊं तो हर बार यही करूंगा कि मैं हुसैन का साथ तर्क करने वाला नहीं हूं। ये साद इब्न अब्दुल्ला है। ये इस मकाम पे ये पांचों मिले, जाहिर है कि पुराने शिनासा लोग थे अमीर उल मोमिनीन के रकाब में जिन्होंने जंगे लड़ी हुई हैं, खालिस शियों में से। इमाम अलैहिस्सलाम बहुत खुशहाल हुए इनके आने पर। तो तिरमा की जो तबीयत है होती है बाज लोगों की, मैंने आज किताब में तिरमा के इस चैप्टर को दोबारा देखा, तो तिरमा को अमीर उल मोमिनीन के बातूनी असाब में से शुमार किया जा सकता, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, यानी जैसे होता ना चुप नहीं रहेंगे, बैठेंगे तो बोलते रहेंगे, और खैर बोलना भी फसाद और बलागत वाले थे। जब ये शाम गए थे तो माविया और अमर आस ने आके में हाथ बांध लिए थे कि किसी तरह इनको वापस भेजें। इनकी जुबान ने 3-4 दिन में वो हशर करके रख दिया था उनका कि हत्ता के कुछ दे के पैसे भी दिए, कहीं को जाने के सिर्फ भिजवा दे इनको, अगर ये शाम में रहा तो शायद शाम के लोगों को पलटा दे हमारे पास से। बातें बहुत ज्यादा करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मालूम था तिरमा की आदत का। अब आए और फिर काफी बातें होगी तो बाकियों ने, नाफे इब्न हिलाल या बाकी किसी ने कहा मौला तिरमा इतना बोलता है कि अब जब हम आ रहे थे आपकी तरफ तो ऊंट पे बैठा हुआ ऊंट को हंकारने के लिए जो आवाज निकालते हैं, नॉर्मली अरब एक आवाज निकालते हैं कि ऊंट को भगाने के लिए, तो तिरमा हंकारने के लिए आवाज नहीं निकाल रहा था बल्कि एक शेर पढ़ रहा था, और शेर बड़ा खूबसूरत है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं। इमाम से पूछा, इमाम ने कहा सुनाओ क्या कह रहा था तिरमा। सुनेगा तिरमा बिन अदी अपने ऊंट से कह रहा था, ए मेरे ऊंट, मैं जो तुझ पर सख्ती कर रहा हूं तेज चलाने के लिए तो तू परेशान न हो, सुबह होने से पहले मुझे तेजी से ले चल, तेरा सवार बहुत अच्छा है और ये सफर उससे भी ज्यादा बेहतरीन है, बस अब तू मुझे उस शख्सियत तक पहुंचा दे जिसकी सरिश्त में भलाई और बुजुर्गवारी है, वो अजीम आजाद बेबाक और वसीउल कल्ब है, खुदा ने बेहतरीन काम के लिए उन्हें यहां भेजा है, बार इलाहा ता अबद उनकी हिफाजत फरमा। ये शेर कह रहा था तिरमा ओट को भगाते हुए। इमाम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और कहा कि परवरदिगार खैर का फैसला फरमाए। खैर इन लोगों ने कैस इब्न मुसाहर जो इमाम के कासिद कूफा गए थे उनकी शहादत की खबर इमाम को सुनाई। तिरमा ने एक मशवरा दिया इमाम को। तिरमा ने कहा मौला मशवरा यह है, हमारा जो कबीला है बनी तय उसका इलाका है अहबा के नाम से, वो एक ऐसा पहाड़ी इलाका है कि तीन तरफ पहाड़ हैं और एक दर्रा है जहां से दाखिल होते हैं, अगर उस दर्रे की हिफाजत कर ली जाए तो बड़े से बड़ा लश्कर भी वहां दाखिल नहीं हो सकता, अगर आप मेरे साथ वहां चले तो वहां जाकर आप महफूज हो जाएंगे, तो मैं भी अपने कबीले के हजारों जंगजुओं को तैयार करके आपकी मदद के लिए ले आऊंगा। ये उसने इमाम को मशवरा दिया, जाहिर है कि खैरखाना मशवरा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे और इस कौम के दरमियान एहद पैमान हो चुका है और उसकी मौजूदगी में हमारे लिए वापस पलटना मुमकिन नहीं है, हुर के साथ तय हुआ था कि एक रास्ते पे चलेंगे, पैमान हो गया है, उस एहद पैमान की पासदारी कर रहे इमाम अलैहिस्सलाम, दुश्मन के साथ किए गए वादे की पासदारी, ये हकदार है। दुश्मन के साथ किया गया वादा निभा रहे हैं। अब आप खुद सोचें, जो रास्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए खींच दिया है कि दुश्मन के साथ किए गए वादे की भी पासदारी की जाएगी, उसको भी पूरा किया जाएगा, तो कैसे हो सकता है कि हम वादे की पासदारी के बारे में आपस में भाई भाई के साथ वादे की पासदारी ना करें, आपस में लेन देन के मामलात में करीबी अफराद भी वादों की पासदारी ना करें? नहीं, राय हुसैन इब्न अली है, त्रिमासिका ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। यहां पे एक हरमा नसीबी है, एक ऐसा नसीब का मोड़ है जो हिला के रख दे। जब तिरमा ने का देखा कि मौला ने मुसम्मम इरादा कर लिया है और उसी रुख पे जा रहे हैं जिस रुख पे हुर के साथ मामलते हुआ है, तिरमा ने कहा मौला मुझे फिर इजाजत दे, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ राशन वगैरह का बंदोबस्त करके फिर वापस आता हूं। तिरमा बिन अदी, जिनका मैंने आपके सामने बताया कि वो कैसी शख्सियत, अगर आप इजाजत दें मौला मैं जाकर उनके लिए अपने घर वालों के लिए राशन वगैरह का कोई स्टॉक वगैरह बना के फिर मैं वापस आता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी, कहां चले जाओ, बस देखना कि जल्दी वापस आ। ये चले गए, बाकी चारों अफराद साथ रहे। तिरमा जब कूफा गए अपने अहलो अयाल के लिए को राशन वगैरह सारा इंतजाम करके वापस आए, अपनी तरफ से जितनी तेजी कर सकते थे की, लेकिन जब ये वापस आए तो करबला पहुंचने से पहले इनको खबर दी गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके। तिरमा काफिले इश्क से पीछे रह गए, हालांकि अपनी सवारी को भगाते हुए अशआर पढ़ रहा है। तिरमा के दिल में मौजूद मोहब्बत अली में कोई शक नहीं है, इमाम हुसैन के साथ अकीदत और एहतराम में भी कोई शक नहीं है, बाद में भी शिया ही रहा है, बदला नहीं है, लेकिन करबला के इस मारके से, इस सआदत से महरूम रह जाने की वजह क्या है? क्यों तिरमा जैसी शख्सियत शौदाए करबला में शामिल होने से पीछे रह गए, महरूम रह गए? वजह एक ही थी, तिरमा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक फरमान है नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 352 है, 352 नंबर हिकमत है। उस हिकमत के अंदर एक खास बात है जो अमीरुल मोमिनीन ने समझाई है, जिसको ये बात समझ में आ जाए उसे तिरमा का मसला भी समझ में आ जाए। तिरमा के नजदीक अहलो अयाल, खानवादा, फैमिली, औलाद, उनकी एक अहमियत और जगह थी, वो इतनी थी जितनी नहीं होनी चाहिए थी, इतनी हो गई थी जितनी नहीं होनी चाहिए थी। उस वक्त वो मकाम, वो मौका नहीं था कि वापस जाते। इनके मुकाबले बसरा से एक कासिद आया था, इमाम हुसैन के करबला पहुंचने के बाद वो कासिद पहुंचा है। जब वो पहुंचा, इमाम को बसरे के शेर सरदारों का खत पहुंचाया, इमाम अलैहिस्सलाम ने खत पढ़ लिया। पढ़ने के बाद खत का इमाम ने कहा, इसको कासिद को कहा कि मैं खत का जवाब लिखता हूं, तुम जवाब लेके चले जाओ। कासिद कहता है, मैं जो हालात देख रहा हूं ये तो जंग के हालात हैं, तो इस वक्त मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि मैं आपके रकाब में लेके जंग करूं, न कि खत लेके वापस जाऊं। अगर मैं वापस जाऊंगा तो इस सआदत से महरूम रह जाऊंगा। बर्वक फैसला किया, दुरुस्त फैसला किया, शौदाए करबला में शामिल हो गया। तिरमा ये नहीं कर सके। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वो फरमान सुन ले, और इस वक्त हमारा माशरा, मैं बेदीन माशरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जब कहा हमारा माशरा, इससे मैं पाकिस्तान का अमूमी माशरा मुराद नहीं ले रहा, इससे मुराद दीनी माशरा ले रहा हूं, दीनदार लोगों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों का मिजाज, जिनके मिजाज में दीन ज्यादा है, ترما والی طبیعت کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 352 ترجمہ عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا زن و فرزند کی زیادہ فکر میں نہ رہو. بیوی اور اولاد کی زیادہ فکر میں نہ رہو, اس لیے کہ وہ دوستان خدا ہیں تو خدا اپنے دوستوں کو برباد ہونے نہیں دے گا, اور اگر دشمنان خدا ہیں تو تمہیں دشمنان خدا کی فکروں اور دھندوں میں پڑنے سے کیا مطلب ہے؟ اپنے اولاد کے بارے میں آج کل زیادہ مشکل کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بنیادی ترین واجبات بھی ادا نہیں کر پاتے, کیوں؟ اولاد کی وجہ سے, اولاد کے بارے میں فکر مند ہے. مرنے کے دن قریب آ چکے ہیں, بزرگ ہو چکے ہیں, واجبات سر پہ ہیں, معلوم ہے کہ میرے گردن پہ واجبات کا بوجھ ہے, ادا نہیں کر رہے, کیوں؟ بچوں کے لیے مشکل بن جائے گی, بچوں کی فکر. آپ کے مولا نے کہا ہے اگر تمہارے بچے خدا کے دوست ہیں تو پھر مطمئن رہو, خدا اپنے دوستوں کو کبھی بھی برباد ہونے نہیں دیتا ہے, اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بچے خدا کے دشمن ہیں تو تم کیوں خدا کے دشمنوں کی فکر میں لگے ہوئے ہو؟ عجیب معیار بھی دیا ہے, حل بھی دیا ہے.
مردہ باد, غدار ہے, غدار ہے,
محمد والے محمد بدل آباد.
اگر ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں, جگہ کی کچھ تنگی پڑ گئی ہے, درود پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئیں. پھر صلوات پڑھیے گا, محمد و آل محمد. موضوع بہت اہم ہے اعزاز محترم, اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے افراد کے لیے, بہت سے افراد کے لیے دین کے کام کرنے میں رکاوٹ. کیا رکاوٹ ہے؟ دل بھی چاہ رہا ہے, خود دل بھی چاہ رہا ہے, دین پر عمل کرنے کا دل چاہ رہا ہے, خدا کے طے کردہ واجبات کو ادا کرنے کے لیے پورا دل چاہتا ہے کہ میں کروں, میری بھی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں کروں, کیوں نہیں کر رہے؟ آقا بچوں کی فکر ہے, کیا بچوں کے لیے کیا ہوگا, ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اذان محترم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر تو وہ خدا کے دوست ہیں تو امیر المومنین نے کہہ دیا نا, مطمئن ہو جائیں. یہ میری بات نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کے مولا کہہ رہے ہیں. کون سے مولا؟ جن کے لیے آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اگر تو تمہارے اولاد, تمہارے فیملی خدا کے دوست ہیں تو مطمئن ہو جاؤ, خدا اپنے دوستوں کو برباد ہونے نہیں دیتا, اور اگر وہ خدا کے دوست نہیں ہیں تو پھر تم کیوں ان کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہو؟ یعنی ہر دو صورت میں خانوادے کے بارے میں اس طرح سے فکر مند ہونا کہ انسان اپنی ذات پر موجود حقوق ادا نہ کر سکے, واجبات ادا نہ کر سکے, اس طرح کی زیادہ فکر کرنے والے کی تعریف نہیں ہے جس طرح اس بندے کی مذمت ہوتی ہے جو اپنے خانوادے کی فکر ہی نہیں کرتا, حتیٰ ان کے بنیادی ترین ضروریات بھی پورے نہیں کرتا, اس کی بھی مذمت ہے. اسی طرح اس کی بھی مولا نے مذمت کی ہے جو ان کی زیادہ اتنی فکر کرے کہ اپنے گردن پر موجود واجبات سے بھی پیچھے ہٹ جائے, نہیں. اس لیے ترما بن عدی کا یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. اگر گھر والوں کے راشن کا موضوع ترما ایک دفعہ سائٹ پہ کر دیتا تو آج ہم ترما کو اصحاب کربلا میں بیان کر رہے ہوتے, لیکن یہ چیز اہمیت اختیار کر گئی اور ترما اس سعادت سے محروم رہ گیا. خیر ترما کا موضوع تو فقط سعادت سے محروم رہ جانے والا تھا, بعد میں بھی وہ علی والا ہی رہا ہے، امیر المومنین کی محبت میں اس دنیا سے گیا ہے، بدلا نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ تو اس سے زیادہ شدید ہے. ہم تو ماں اولاد کی اور خانوادے کی محبت میں ان واجبات کے بارے میں بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جن واجبات کی ادائیگی کے بغیر نجات ہو ہی نہیں سکتی. کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا، کوئی وعدہ اہل بیت نے نہیں دلایا ہوا ہے کہ آپ اگر گردن پر موجود حقوق کو ادا نہ کریں تو آگے کوئی بخشش ہو جائے گی، نہیں ہوگی. اس لیے مجھے اور آپ کو عبرت لینی ہے. پچھلا جو عبیداللہ بن حر تھا اس سے تو عبرت یہ تھی کہ اگر کردار میں حسینی نہیں بنے تو پھر تمہارے دیے ہوئے مال کو سید الشہداء قبول کرنے والے نہیں ہیں. اور ترما بن عدی امیر المومنین حکمت نمبر 352 نہج البلاغہ ذہن میں محفوظ کریں، خود جا کے بے دفعہ مطالعہ کریں. اثر ہوتا ہے، سننے کا ایک اثر ہے، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھیں اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے. 352 حکمت نمبر ضرور دیکھیں جا کے. زن و فرزند کی اس طرح سے فکر میں مت رہو، زیادہ فکر مت کرو ان کی کہ تمہیں اپنے امور میں خدا کے ساتھ جو تمہارے معاملات ہیں اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر دو. اگر وہ خدا کے دوست ہیں تو پھر مطمئن رہو، خدا اپنے دوستوں کو برباد نہیں ہونے دیتا. اور اگر وہ دشمنان خدا ہیں تو تمہیں دشمنان خدا کے فکروں اور دمدم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور تیسرا کردار جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا، یہ بھی بدقسمتی کا سب سے آخری درجہ ہے جس کا ذکر کرنے لگا ہوں. عمر ابن قیس شرقی کہتے ہیں اس کو، تاریخ طبری نے زہاق شرقی کہا ہے لیکن دیگر محققین نے عمر ابن قیس شرقی کو ہی شمار کیا ہے، یہی نام تھا. یہ اور اس کا چچزاد بھائی امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی. امام نے اپنی نصرت کی دعوت دی ان کو، ان کو بھی دعوت دی. زہاد اس نے تو قبول نہیں کیا، اس کا کزن ہے وہ. لیکن عمر ابن قیس نے امام حسین سے ایک ایگریمنٹ کیا. اس نے کہا میں آپ کی مشروط بیعت کروں گا اگر آپ قبول کریں تو. امام نے کہا کیا مشروط بیعت؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک ساتھ رہ کر آپ کا دفاع کروں گا جب تک میرا ساتھ رہنا آپ کے لیے کارآمد ہو اور آپ کی کامیابی کے لیے مؤثر ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوتا، مثلا میں آپ کا ساتھ دوں تو اس وقت تک دوں گا جب تک مجھے لگے گا کہ میرے ساتھ دینے سے آپ کی کامیابی ہے، میرا ساتھ دینا آپ کے لیے مؤثر ہے تب تک میں ساتھ دوں گا. لیکن جب مجھے پتا چلے گا کہ نہیں میرا ساتھ دینے کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو پھر آپ اس شرط پہ میرے بیعت لیں کہ اس وقت پھر میرے پاس اختیار ہے کہ میں اگر اس سلسلے میں فیصلہ کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوں گا. سید الشہداء نے قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی. یہ اسی عزیب الحجانات یا ان میں سے کسی مقام پہ امام سے ملے ہیں. ساتھ رہا ہے، کربلا تک پہنچا ہے، عاشور تک ساتھ رہا ہے، ظہر عاشورا تک ساتھ رہا ہے. ظہر سے پہلے امام علیہ السلام کے اصحاب کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی. کچھ اصحاب تھے جو ظہر کے بعد شہید ہوئے، ایک عمر ابن بشیر حضرمی اور ایک اور صحابی ہیں جو آخری دو صحابہ جو شہید ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے. صبح عاشور جب جنگ شروع ہوئی تو عمر سعد نے ایک دستے کو، اپنے سپاہیوں کے ایک دستے کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے گھوڑوں کے پاؤں کاٹیں، جب بھی موقع ملے سواریوں کے پاؤں کاٹیں. یہ عمر سعد نے ایک جنگی اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. یہ عمر ابن قیس جب اس نے یہ معاملہ دیکھا، اس نے ایک گھوڑے کو چھپا کر ایک خالی خیمے میں لے جا کے باندھ دیا تھا. اچھا میں کہہ رہا تھا نا بدنصیبی کے سب سے سخت مثال اس کی, اس نے کربلا میں جنگ بھی کی, تین یزیدیوں کو مارا بھی ہے, تھوڑا بہت زخم بھی لگے اس کو. زہر کے بعد جب دو صحابہ رہ گئے تو یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں نے آپ کی مشروط بیعت کی تھی اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ساتھ دینے کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. امام علیہ السلام نے کہا ابھی جو حالات ہیں تم کیسے جاؤ گے, بچ کے نکل سکو گے یہاں سے, سواریاں بھی نہیں ہیں, ظاہر وہ سواریوں کے پاؤں کاٹے گئے تھے کافی سارے. اس نے کہا میں نے ایک سواری محفوظ رکھی ہے. امام علیہ السلام نے کہا پھر میری طرف سے آزاد ہو جا سکتے. اس نے جا کے اس خیمے میں سے گھوڑا نکالا, گھوڑے پہ سوار ہوا اور لشکر کے کسی کونے کو دیکھ کے وہاں سے تیزی کے ساتھ نکلا. 15-20 یزیدیوں نے اس کا پیچھا بھی کیا لیکن یہ نکل چکا تھا, کسی آگے جا کے ان پیچھا کرنے والوں میں سے بعض نے اس کو پہچان لیا, اس کے کوئی شریک قبیلے کے لوگ تھے, انہوں نے باقی آنے والوں کو کہا اس کو چھوڑ دو, یہ بھاگ رہا ہے, حملے کے لیے نہیں ہے بھاگنے کے لیے, چھوڑ دو اس کو. تو یہ اس وقت کربلا سے نکل گیا. یہ بے بصیرتی کی وجہ تھی, یہ اس وقت جنگ کی فتح کو فتح سمجھ رہا تھا, اس نے دور تک دور اندیشی سے کام نہیں لیا ہے, اس کی نگاہیں زیادہ دور تک نہیں دیکھ پا رہی تھی, یہ بصارت سے کام لے رہا تھا, بصیرت سے کام نہیں لیا, سمجھداری سے کام نہیں لیا, یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ حسین ابن علی پہ قربان ہو جاتا. آج عمر ابن قیس الشرقی کے پاؤں پہ سر رکھنے کے لیے ہم تیار ہوتے, جس طرح آج اس کو ہم بدنصیب ترین انسان آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. یاد رکھیں بعض اوقات ضروری ہے یہ بات کہ اگر اپنی سمجھ زیادہ نہ ہو تو پھر رہبر کی سمجھ پہ اعتماد کیا جاتا ہے, تکیہ کیا جاتا ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کیوں ایسا کیا جا رہا ہے, اچھا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر آپ اپنے رہبر پہ بھروسہ کریں, اپنی رہبر کی سمجھ پہ بھروسہ کریں, ان پہ اعتماد کریں. اگر یہ عمر ابن قیس سید الشہداء کی سمجھ پہ ان کی بصیرت پہ بھروسہ کر کے ثابت قدم رہتا تو یہ ان عظیم شہداء میں شامل ہو جاتا کہ جو کائنات کی بلند ترین اور بالا ترین شخصیات بن گئی, جبکہ اس نے اپنی سمجھ پہ بھروسہ کیا, رہبر کی سمجھ کو قبول نہیں کیا, اپنی شناخت سے کام لے رہا ہے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی عزیزان محترم, ہم بھی بے رہبر نہیں ہیں, اس امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے یہ پروردگار کی نعمت عظیم رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی شکل میں موجود ہے, جو اس قافلہ صبر و بصیرت کے امیر ہیں. یہ ان کی بصیرت ہے کہ دنیا کے استعمار ٹوٹتے جا رہے ہیں, شکست کھاتے جا رہے ہیں, یہ رہبر معظم کی بصیرت ہے. آج میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اگر تم مجھے اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم بصیرت میں بہت آگے نکل چکے ہیں, ہم معاملات کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, بھلے خوب, بہت اچھا, لیکن اگر مجھے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ نہیں ہم اس لیول پہ نہیں ہیں, تو پھر ہمیں ایک کام ضرور کرنا, اتباع کریں گے جو رہبر معظم کے لیے قبول ہے. جیسے بعض اوقات آج کل ایک, کیونکہ غزہ کا معاملہ جب بنا تو اس پہ اکثر لوگ یہ جملہ کہتے تھے, ایران کیوں اسرائیل پہ ایک بڑا حملہ کیوں نہیں کرتا, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہیں, وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. رہبر کی سمجھ پہ, ان کی بصیرت پہ اعتماد کریں, جو وہ کہہ رہے ہیں, جو وہ کر رہے ہیں وہ درست ہے, اسی پہ اعتقاد رکھنے، اسی کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. آج اگر اس نائب امام کی اطاعت اور ان کی اتباع کی پریکٹس میں نے اور آپ نے کر لی تو کل ظہور کے بعد امام زمان کی اطاعت کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. اس لیے یہ اپنی سمجھ پہ بھروسہ کرنے والا عمر ابن قیس شرعتی عصر عاشورا ظہر عاشورا کے بعد کربلا سے چلا گیا ہے. اسے شکست نظر آ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا یہ شکست ہونے والی ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا ہے وہ بظاہر میدان نینوا میں یزیدی لشکر تو غالب آیا تھا لیکن فاتح حسین ابن علی رہا ہے. از قیامت، اس دن سے لے کے تا قیامت، فاتح کربلا یزیدی لشکر نہیں تھا، حسین ابن علی ہے.
زندہ باد، زندہ باد،
مردہ باد، مردہ باد.
ایک درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد. پس ازان مطلب یہ تین کردار، عبید اللہ بن حر جوزی اور یہ عمر ابن قیس، یہ لوگ تو تھے کہ جن کا معاملہ ایک طرف، ترما بن عدی محب اہل بیت، لیکن اہل و عیال و خانوادے کے فکر کی وجہ سے اس بڑی سعادت سے پیچھے رہ گئے. لہذا ہم میں سے بھی، مجھ سمیت، جس جس کے دل میں اہل و عیال کی محبت ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، ضرورت سے زیادہ کا مطلب وہ اہل و عیال کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کرتا، خدا کے معاملے میں کمپرومائز کر جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے دل میں جگہ زیادہ ہو چکی ہے اہل و عیال کی، یہ رکاوٹ بن جائے گی، سعادتوں سے محروم رہ جائیں گے، سعادتوں سے پیچھے رہ جائیں گے، کم سے کم یہ نقصان ہوگا. اور اگر اہل و عیال کی محبت میں ان کے ساتھ ان کی جگہ اتنی زیادہ بن چکی ہے کہ اپنے واجبات کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ زیادہ الارمنگ کیفیت ہے. یہ پھر ترما بن عدی والے اس میں نہیں آئیں گے، ہم پھر کسی اور کھاتے میں نکل جائیں گے. اس لیے آج کی اس مجلس اعزاز سے اس موضوع کو کوشش کر کے ہضم کر کے نکلیں تاکہ اپنی زندگی میں جو جو تبدیلیاں اس عنوان سے کرنی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ آمادگی ہمارے قلب میں، ہمارے وجود میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری پیدا ہو جائے. درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد. کربلا، کربلا،
کربلا، کربلا.
ہمارے قوم المقدسہ کے علماء کرام میں ہمارے ساتھی دوست تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک حسینیہ کی تعمیر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. یہاں باہر انہوں نے سٹال لگایا ہوا ہے، تو آپ میں سے جو بھی اس کار خیر میں ان کے ساتھ تعاون کر سکے تو باہر ان کا سٹال لگا ہوا ہے، تو ضرور اس میں بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ شامل کیجیے گا. درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد. بس بصیرت، بصیرت اگر جوان کی شکل میں دیکھیں، ایک جوان کی بصیرت، آگے ایک مقام میں کربلا کے بالکل نزدیک، یعنی جو ترتیب سے واقعات بیان ہوئے ہیں اس میں یہ آخری واقعہ ہے جو جس کے بعد کربلا میں داخل ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار تھے اور آپ کچھ دیر کے لیے آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں، جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر اپنے بابا کے قریب قریب تھے، سوال کیا بابا جان آپ نے کلمہ استرجا کس لیے پڑھا؟ مولا نے کہا اکبر میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو ایک سوار کو دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا یہ قافلہ تیزی سے جا رہا ہے اتنی ہی تیزی سے موت اس قافلے کی طرف آ رہی ہے. بصیرت جوان کی. یہ نہیں کہا بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ پہ اپنی جان قربان کروں گا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. لیکن جملہ کیا کہا ہے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں اکبر، ہم حق پر ہیں. کہا پھر بابا فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، حق کے لیے جان دینے کے لیے آمادہ ہے. یہ حسین کے جوان کی بصیرت ہے، حق کے لیے جان دیں گے. علی اکبر سید الشہداء کا نور نظر، کہ جن کے جانے کے بعد مولا حسین کا جملہ مقتل میں ہے، اکبر تیرے بعد اس زندگی پر خاک ہے، کیا کرے اس زندگی کا جس میں اکبر نہ ہو. ترتیب کچھ ایسی طے پائی کہ حبیب ابن مظاہر نے آ کر سید الشہداء سے کہا، آقا اگر آپ اجازت دیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کے آغاز میں اصحاب پہلے قربان ہو جائیں، جب تک ہم ہیں آپ اور آپ کے خانوادے کے کسی فرد کو کوئی ایک نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے. سید الشہداء نے قبول کر لیا، حبیب ابن مظاہر کی درخواست کو قبول کیا. حبیب چلے گئے، حضرت عباس نے کہا، آقا کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم خود پہلے جاتے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں پہلے جانا چاہیے. سید الشہداء نے کہا، عباس ہماری جنگ کا معاملہ عام جنگوں سے مختلف ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، لہذا جو جتنا پہلے جائے گا اس کی پیاس کی شدت اتنی کم ہوگی، لہذا میں نے انصار کو اجازت دی ہے کہ وہ پہلے چلے جائیں تاکہ پیاس کی شدت کو ہم برداشت کریں. ساتھیوں کے قربان ہونے کے ان مناظر کو بھی اپنے دل پر ہم برداشت کریں. امام حسین کے اصحاب میں سے ایک سوار بن منعم ہے جو کربلا کی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور واقعہ کربلا کے 6 مہینے کے بعد شہید ہوئے. اکثر جب بھی سوار کو پانی پلایا جاتا تھا تو اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیتا تھا اور کہتا تھا، میں نے اپنے آقا کو پیاسا دیکھا ہے، مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا. پھر سوار نے ایک جملہ کہا، ہم نے، کہتا ہے ہم سب میں اس قافلے میں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے، سوار کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کربلا کے اس قافلے میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا، کہتا ہے میں یقین سے بتاؤں گا میرا مولا حسین تھا جو سب سے زیادہ پیاسا تھا، کیونکہ جب پانی موجود ہوتا تھا تب بھی آپ زیادہ پانی نہیں پیتے تھے، یہاں تک کہ جب پانی بند ہوا تو سید الشہداء نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا. کہتا ہے لیکن جب بھی وہ ہماری طرف دیکھتے تو ہم ان کے سوکھے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتے تھے، وہ ہماری طرف مسکرا کر دیکھتے تھے، ہم پیاسے حسین کی مسکراہٹ سے سیراب ہو جاتے تھے. پس جو جتنا پہلے گیا اس کی پیاس کی شدت کم ہے. یہی وجہ رہی کہ جب تک اصحاب تھے امام نے بنی ہاشم کو اجازت نہیں دی. جو یہ اصحاب کا سلسلہ ختم ہوا، بنی ہاشم کی قربانیوں کا آغاز ہوا، مقتل کی تقریباً تمام معتبر کتابوں کے اندر بنی ہاشم کے پہلے شہید حضرت علی اکبر ہیں، پہلے شہید ہیں. شہید متحری نے جو منظر نقل کیا ہے، امام حسین علیہ السلام سے جب بھی کوئی اجازت لینے آتا تو آپ آسانی سے اجازت نہیں دیتے تھے، حتیٰ غلاموں کو بھی آسانی سے اجازت نہیں دی ہے، لیکن سب سے آسان ترین اجازت جو دی ہے وہ اپنے فرزند علی اکبر کو دی ہے. اب جملہ کیا ہے، امام علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما ہے، علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے. مقتل کا جملہ کیا ہے، شیخ متحری نے اس کو پڑھا ہے، سید الشہداء نے اکبر کو آتا دیکھا، فنظر الیہ نظر آئس، کہ امام حسین نے ایسی نگاہ سے اپنے جوان کو دیکھا کہ جس نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے جس کی زندگی سے مایوس ہو جائے کوئی. اب دیکھیں نا کس کی زندگی سے, جیسے کوئی انسان بہت بوڑھا ہو چکا ہو, مریض ہو, بستر مرگ پر ہو, ایسے بندے کی زندگی سے مایوس ہو کر دیکھا جاتا ہے. لیکن حسین ابن علی نے اپنے کریئر جوان کی طرف اس نظر سے دیکھا کہ جیسے زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں اس کے. بابا جان اجازت دیں گے کہ میں چلا جاؤں؟ میرے لال اجازت ہے, بس ایک دفعہ جاؤ اپنی بہنوں اور پھوپھیوں سے ودا کر لو, کیونکہ شبیہ پیغمبر ہیں. ایک دفعہ شبیہ پیغمبر کی زیارت کر لیں. جناب زینب کے خیمے میں پہنچے, پتا چلا اکبر ملنے آئے ہیں. جناب زینب کے خیمے میں عجیب کہرام برپا ہے, ہر کوئی اکبر کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں, اے اکبر, جب بھی نانا رسول خدا کی یاد آتی تھی ہم آپ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے, اب آپ جا رہے ہیں, ہمیں رسول کا اگر چہرہ دیکھنا ہو کسے دیکھا کریں. علامہ نشان جوادی لکھتے ہیں, اکبر ودا کر کے خیمے کے دروازے کی طرف پلٹتے تھے تو کبھی بہن اکبر کا شانہ پکڑتی تھی, اکبر ایک دفعہ پھر مڑ کے دیکھنا ہماری طرف. چند دفعہ ایسا ہوا ہے اکبر خیمے کے دروازے کی طرف مڑے, شانے سے پکڑ کے بار بار, ایک دفعہ پھوپھی نے کھینچا ہے, ایک دفعہ بہن نے کھینچا ہے. اب جب اکبر خیمے کے دروازے کی طرف گئے, کسی نے شانے کو نہیں پکڑا ہے, کسی نے اکبر کی قمیص کا ابا کا دامن پکڑ کے کھینچا ہے, یعنی کسی ایسی بچی نے دامن کو پکڑا ہے جس کا ہاتھ اکبر کے شانے تک نہیں پہنچتا. اکبر نے مڑ کے دیکھا تو 4 سال کی سکینہ اپنے بھیا کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کے کہہ رہی ہے, بھیا ذرا بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی پیشانی کا بوسہ لے لوں. اکبر بیٹھ گئے ہیں, سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ اکبر کی داڑھی کے نیچے رکھے ہیں, پیشانی کا بوسہ لیا, اکبر نکلے باہر. عقاب نامی گھوڑا ہے جس پر سوار ہوئے میدان کی طرف چل پڑے. شیخ متحری ایک جملہ کہتے ہیں, اب اکبر خیموں کے اندر سے گھوڑے پہ سوار نکل کے باہر آئے, امام حسین کے قریب آئے, امام سے پوچھا, بابا اجازت ہے جاؤ؟ اکبر جاؤ. اب اکبر جو ہی آگے کی طرف چل پڑے, سید الشہداء نے ایک شعر پڑھا ہے. کیا کہا سید الشہداء نے؟ آج علی اکبر کے مصائب ہیں, میرے اور آپ کے چھت کے امام نے یہ تاکید کی ہے, جب تمہیں اکبر کی مصیبت سنائی جائے تو ایسے گریا کرنا جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ گریا کرے. اکبر کا زخم حسین کے دل پہ بہت سخت ہے. اجرکم اللہ. سنے شہید متحری کیا کہتے ہیں, اکبر آگے جانے لگے تو امام حسین نے کہا, بدن سے جان نکلنے کا سنا تھا, آج حسین کی جان بدن سے نکل کے جا رہی ہے. آگے اکبر نہیں جا رہا, حسین کی جان نکل کے گویا جا رہی ہے. چند قدم علی اکبر آگے گئے, اکبر کو محسوس ہوا, مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ حسین اسا کا سہارا لے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اکبر کو پہلی دفعہ اپنا باپ بوڑھا دکھائی دیا ہے. 57 سال کا حسین جوان بیٹے نے مڑ کے باپ کو دیکھا, بوڑھا باپ لگا ہے, سواری سے اتر کے دوڑ پڑا ہے. باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے, جو ہی گلے لگایا سید الشہداء نے آسمان کی طرف ندا دے کے کہا, پروردگارا گواہ رہنا, میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں, صورت میں, بولنے میں تیرے نبی کا ہم شکل ہے. ہمیں جب بھی تیرے نبی کے دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی ہم اکبر کو دیکھا کرتے تھے. سوار ہوئے میدان کی طرف چل پڑے. امام حسین علیہ السلام نہیں برداشت کر پائے, عمر صاحب نظر آیا مولا حسین کو, عمر صاحب کو آواز دی, اے عمر صاحب خدا تیری نسل کو قطع کرے جیسے تُو نے میرے اس بیٹے سے میری نسل قطع کی ہے. اکبر میدان میں گئے, سید الشہداء اپنے بیٹے کی جنگ دیکھنے کے لیے اونچی جگہ پر سواری پر سوار ہیں. اکبر نے کیا جنگ لڑی ہے, علی کے پوتے نے میدان کارزار میں بہت سے لعینوں کو واصل جہنم کر دیا, یہاں تک کہ ایک بڑا پہلوان مقابلے میں آیا اسے بھی واصل جہنم کیا ہے. اب نہ جانے اکبر کے ذہن میں ایسا کیا آیا ہے, لوٹ کے واپس آ گئے. جب امام حسین کے سامنے آئے مولا حسین نے سوال کیا, اکبر واپس کس لیے آ گئے؟ یہ جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. علامہ آیت اللہ علی نقی نقن صاحب یہ جملے بیان کرتے تھے, وہ فرماتے تھے عزاداروں تم نے یہ تو سنا ہے حسین اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے تھے, تم اس طرف توجہ کرو, اکبر اپنے بابا سے زیادہ محبت کرتا تھا. لڑتے لڑتے اکبر کے دل میں خواہش اٹھی کہ کسی طرح واپس جا کر دوبارہ اپنے باپ کی زیارت کری. واپس آ کر بابا کا چہرہ تو دیکھ لیا لیکن حسین نے پوچھا اکبر کیوں آئے ہو؟ جواب دیا بابا اس زرہ نے جو لوہے کا ہے میرے جگر کو ایسا تپا دیا ہے, اگر ایک گھونٹ پانی پانی کا مل جائے پھر ایسی جنگ کر کے دکھاؤں. خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کا جوان بیٹا کچھ مانگے اور وہ دے نہ سکے. اب ایک جملہ سنیں, علی اکبر چھوٹے تھے بچپن میں, انگور کا موسم نہیں تھا, آ کر اپنے بابا سے کہا بابا مجھے انگور کھانے کا دل کر رہا ہے. غلام سے کہا باغ میں جا کے انگور لے آؤ. غلام نے کہا آقا انگور کا موسم نہیں ہے. کہا تم جاؤ تو صحیح. غلام گیا تو دیکھا انگوروں کا ایک گچھا لگا ہوا ہے, لے کے آیا اور اکبر کو دیا. مولا حسین نے کہا اکبر مجھ سے کچھ مانگے تو انکار کرنے کا میرا دل نہیں کرتا, دل چاہتا ہے اکبر کی وہ ضرورت پوری کروں. آج کربلا میں حسین کتنا غریب ہو گیا ہے. جوان بیٹے نے کہا بابا ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے. ہائے سید الشہداء نے کہا میرے لال بس صبر کرو, میرا نانا حوض کوثر کا جام لے کر تمہارے انتظار میں کھڑا ہے. اکبر جاؤ میدان میں تمہیں میرا نانا سیراب کرے گا. اکبر دوبارہ میدان میں گئے, عزاداروں جنگ کرتے رہے. ایک لعین ہے مرہ بن منقذ, اس نے اپنے ساتھی سے کہا حسین کے جوان نے ہمارے بہت سے ساتھیوں کو تہ تہ کر دیا ہے, اب میں ایسا وار کروں گا کہ اس کے باپ کو عزادار بنا دوں گا. مرہ بن منقذ لعین کسی ٹیلے کے اوٹ میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, اکبر کی سواری پاس سے گزری ہے. رہبر معظم حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس مرہ بن منقذ نے اپنی برچی سے اکبر کے سینے پر ایک ایسا وار کر دیا, اکبر گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں پائے, تلوار اکبر کے ہاتھ سے گر گئی ہے. اکبر نے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں حمائل کر لیے. اجرکم اللہ, چند لمحے میں نے اور آپ کو زحمت دینی ہے, فرصت پیش کریں مولا حسین کو ساتھی رسول خدا کو بھی, ان کی شبیہ کا فرصت پیش کر رہے ہیں. گورے کی گردن میں اپنے بازو حمائل کر لیے. رہبر معظم نے بہت سخت جملہ پڑا ہوا ہے یہاں پر. رہبر معظم فرماتے ہیں جب اکبر نے گورے کی گردن میں اپنے بازو ڈال دیے تو گورا سمجھ نہیں پایا کہ اکبر کو دشمنوں کے درمیان گھس جاؤ یا اکبر کو واپس لے کے جانا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اکبر بڑھ بڑھ کے وار کر رہے تھے. اب گورا اس حالت میں دشمنوں کی سب میں داخل ہو گیا ہے, اب اکبر کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. حسین کا لال گورے کے گرد اپنے بازو حمائل کیے ہوئے, عزاداروں اب اگر برداشت کر سکتے ہو سادات سے معافی کے ساتھ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی حسین کے جواب میں تلوار
ہاتھ میں نیزا تھا نیزا مارا. اجرکم اللہ. میں چاہوں کہ میرے جوانوں کی آوازیں بلند ہو گئی کی یہ جملہ سنو جوانوں. اکبر اور عباس یہ دونوں وہ ہیں جنہوں نے جب تک ان کی بس نہیں ہو گئی تب تک حسین کو آواز نہیں دی ہے انہوں نے. نہ اکبر نے نہ عباس نے گورے گیٹے کو اپنے بازو ہمائل کیے ہوئے حسین کا جوان تلواریں کھا رہا ہے, نیزے کھا رہا ہے, تیر کھا رہا ہے. اب متن الحف کا یہ جملہ کہہ دوں آج آپ کے سامنے, نہیں بنا جاتا یہ جملہ, آج کہنے لگا ہوں. ایک تیر کسی معین نے مارا جو اکبر کی گردن میں بے اثر ہوا ہے, بس یہ تیر لگنا تھا, اکبر کی بس ہو گئی, آواز دی یا ابتا علیک منی سلام. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جملہ سنیں گے, اکبر کا سلام باقی شہداء سے مختلف ہے. السلام علیک یا ابتا نہیں کہا, کیا کہا؟ یا ابتا علیک منی سلام. عربی زبان میں اگر کسی کو دور سے دیکھیں اور اس کو سلام کرنا چاہیں اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہیں کہ میرا سلام دور سے قبول کرو, میری طرف آنے کی زحمت مت کرو, تو عربی میں سلام کو علیک سے علیک کو سلام سے پہلے لایا جاتا ہے. ہائے علی اکبر, اپنے باپ کا جوان بیٹا, باپ کے بڑھاپے کا خیال کتنا ہے. جملہ کیا کہا؟ یا ابتا علیک منی سلام. بابا اکبر کا دور سے سلام قبول کرے, آنے کی زحمت نہ کرے. کیوں کیوں؟ اکبر جانتا ہے میرا بابا اگر مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئے گا شاید میرے بابا پہ اثر ہو جائے. اب جملے سنیں گے. میں نے یہاں لاہور میں بھی ایک بزرگ کو یہ جملے میں نے اپنے کان سے اس بزرگ سے سنا, ان کا جوان بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. دوسرا جملہ ہمارے نوحہ جو نوحے لکھتے تھے شاعر ریحان اعظمی, دوسرا جملہ ان کا ہے, ان کا بھی جوان بیٹا اس دنیا سے گزر گیا. ریحان اعظمی کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے, اس بزرگ سے میں نے خود سنا ہے. ریحان اعظمی نے کہا میں نے نوحوں میں کتنی دفعہ یہ شعر لکھا کہ اکبر کے جانے سے حسین کی بینائی کمزور ہو گئی. ریحان اعظمی کہتا ہے یہ میں نے نوحوں میں تو لکھا تھا لیکن جب میرا جوان بیٹا اس دنیا سے گیا میں نے دیکھا بیٹے کا جانا تھا میری بینائی بھی کمزور ہوتی چلی گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین ابن علی مقتل میں حسین کی ایک صدا گونج رہی تھی, یا بنیا اے میرے اکبر ذرا آواز دو تاکہ تمہاری آواز پہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا پہنچوں. بس اکبر کے سرحانے پہنچ گئے, ختم کر دیے. دو جملے بس کہنے لگا ہوں. اکبر کے سرحانے پہنچے, سید الشہداء نے اپنے لال کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھا. اس کے بعد اب جو انداز محبت ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ, حسین نے اپنا گال اکبر کے گال پہ رکھا, بلند آواز سے روتے ہوئے کہا اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک, اب زندہ رہنے کا دل نہیں کر رہا. عزاداروں یہ منظر اتنا شدید تھا, سانیہ زہرا کو نہیں معلوم زینب کو کس نے خبر کی ہے, زینب خیمے سے نکل آئی ہے مقتل الہو اللہ جناب زینب دوڑتی ہوئی آ گئی ہے، اکبر کی لاش پہ خود کو گرا دیا، ہائے حسین، اکبر کے گال پر گال رکھے، حسین گریہ کر رہے تھے، جب مولا نے دیکھا زینب میدان میں، حسین کو اکبر کا جنازہ بھول گیا، زینب سے کہا زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے باہر جانا،
ماتم ہے حسین،